السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ کے پروگرام آپ کی دنیا کے دوسرے گھنٹے کے ساتھ شہناز عزیز آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج پہلی سرخی ایک تاریخی پیش رفت کے بارے میں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے ایسے پہلے صدر بن گئے ہیں جنہوں نے اپنی مدت صدارت کے دوران شمالی کوریا کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے غیر فوجی زون میں پیانگ یانگ کے لیڈر کم سے ملاقات کی۔ اس بارے میں تفصیل کچھ دیر میں سناؤں گی۔ صدر اشرف غنی نے آج ایک بیان میں طالبان کے قندھار میں بم کے حملے کی مذمت کی ہے، جس میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے 8 غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے صوبائی دفتر کے اہلکار تھے۔ صدر غنی کے اپنے الفاظ میں، کسی ایسے سویلین ادارے پر حملہ جو ملک میں جمہوریت کے لیے کام کر رہا ہو، ایک غیر انسانی اور ناقابل معافی کاروائی ہے۔ دہشت گرد میدان جنگ میں اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے، صدر غنی کے الفاظ میں، سویلینس اور پبلک اداروں کو ہدف بنا رہے ہیں۔ ادھر طالبان اور امریکہ دونوں کا کہنا ہے کہ وہ قطر میں امن مذاکرات کے تازہ ترین دور میں ایک ایسے مسودے کو حتمی شکل دینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں جو افغانستان کی جنگ کے کسی سیاسی تصفیے کے لیے بنیاد کا کام دے سکے۔ افغان نژاد امریکی سفارتکار ظلم خلیل ساتھ ان مذاکرات میں امریکی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان سہیل شاہین نے بتایا کہ کل ہفتے کو بات چیت مسلسل تقریباً 12 گھنٹے جاری رہی، اور یہ کہ دونوں فریق اب بھی سمجھوتے کے مسودے پر کام کر رہے ہیں اور کسی مثبت نتیجے کی امید رکھتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کی پولیس نے ایک نئی میڈیا پالیسی جاری کی ہے، جس کے تحت صحافیوں کے پولیس اسٹیشن میں داخلے کو محدود کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی صحافتی تنظیموں نے پنجاب پولیس کے اس اقدام کو میڈیا پر قدغن قرار دیتے ہوئے مزاحمت کا اعلان کیا ہے۔ اور اب وہ ہماری رپورٹ جس پہ تجزیہ بھی آپ سنیں گے، یعنی پاکستان کی وفاقی حکومت نے اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم کی آخری تاریخ میں توسیع کرتے ہوئے اسے 3 جولائی تک بڑھا دیا ہے، جبکہ اثاثے نہ ظاہر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے ایک کمیشن کے قیام کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ تفصیل آپ سنیں گے، لیکن ہمارے دو ماہرین معیشت کے موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان کا تعارف میں اس رپورٹ کے بعد کرواؤں گی، جو اسلام آباد سے علی فرقان سنا رہے ہیں۔
وفاقی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے حکومتی معاشی ٹیم کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی مدت آج ختم ہو رہی تھی، جس میں عوام کی دلچسپی کے باعث 3 روز کی توسیع کر دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ اس اسکیم کے ذریعے اپنے پوشیدہ اثاثوں کو ظاہر نہیں کریں گے، ان کے خلاف کارروائی کے لیے انسداد بے نامی ٹرانزیکشن اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے۔
اگر آپ کی 50 لاکھ کی کوئی پراپرٹی ہے، اس کو آپ فقط 9 لاکھ دیکھ کر اس کو آپ وائٹ ان کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ پرسکون ہو سکتے ہیں اور ایک لا ابائڈنگ شہری کی طرح رہ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جو بے نامی پراپرٹیز ہیں، اس کے لیے ایک قانون ہے جس کے اندر کافی سخت سزائیں بھی ہیں۔
اسکیم کے تحت ملک اور بیرون ملک موجود رقوم اور جائیدادیں ظاہر کرنے پر 4% رقم جمع کرانی ہوگی۔ رقم ہر صورت میں بینکوں میں جمع کرانی ہوگی۔ پیسہ پاکستان نہ لانے پر 6% رقم قومی خزانے میں جمع ہوگی۔ وزیر مملکت حماد اظہر نے بتایا کہ اب تک اس اسکیم سے 80,000 کے قریب لوگ مستفید ہو چکے ہیں، اور اس کی مدت میں توسیع سے یہ تعداد 1 لاکھ سے بڑھنے کا امکان ہے۔ تاہم انہوں نے حاصل ہونے والے محصولات کے بارے میں بتانے سے اجتناب کیا۔
یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو رقم کی گئی ہے ڈکلیئر، جو پہلے غیر ظاہر شدہ سی یا بے نامی تھی، وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے 3 دن میں ہمیں مزید اس میں جھانک نظر آئے گی۔
ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی مدت میں توسیع سے قبل وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں معاشی ٹیم کے ساتھ اس اسکیم سے متعلق مشاورت کی گئی۔ عمران خان نے اسکیم کی آخری تاریخ میں 3 دن کی توسیع کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2 بار قوم سے خطاب بھی کیا اور عوام سے پوشیدہ اثاثے ظاہر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پھر موقع نہیں ملے گا۔ حکومت کی جانب سے بے نامی ایکٹ کے تحت اثاثہ جات ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اتھارٹی میں 3 اراکین ہوں گے، اور گریڈ 22 کے آفیسر جمیل احمد انسداد بے نامی ٹرانزیکشن اتھارٹی کے چیئرپرسن ہوں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے اخبارات میں اشتہارات بھی جاری کیے گئے، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی کے چھپے اثاثے بتانے والے کو 5% انعام بھی دیا جائے گا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
تو یہ رپورٹ تھی علی فرقان کی, اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے دو ماہرین موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ, ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی صاحب اور ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب. یہ دونوں نہ صرف یہ کہ معیشت کے ماہر ہیں بلکہ ہم آپ سب کے جانے پہچانے تجزیہ کار ہیں, اور ہمارے بہت سے پروگراموں میں اور اس کے علاوہ مختلف نیٹ ورکس پر یہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں پروگرام کے ان پروگراموں کے بارے میں. تو یاسمین مجھے بتا رہی ہیں کہ قیصر بنگالی صاحب کا فون کٹ گیا, بہرحال ڈاکٹر شاہد صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ابھی گزشتہ دنوں اخبار گلف نیوز نے بتایا تھا کہ ایف پی آر کے ڈائریکٹر جنرل جو کہ انٹرنیشنل ٹیکسز کے ہیں, ڈاکٹر اشفاق احمد نے چند دن پہلے دبئی میں مقیم پاکستانیوں سے ملاقات کی اور انہیں ایمنیسٹی اسکیم سے آگاہ کیا. ان کا کہنا ہے ڈاکٹر اشفاق کا کہ 28 ملک پاکستان کو ان اثاثوں کی تفصیل دے چکے ہیں جو ان ملکوں میں پاکستانیوں نے بنائے ہیں, اور اس سال مزید 27 ملکوں اور اگلے سال 34 ملکوں کا معاہدہ ہو جائے گا. تو میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کئی جگہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ جو بیرون ملک اثاثے ہیں تو اس کو کیسے غیر قانونی کہا جا سکتا ہے, مگر میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تھوڑی ان میں غلط فہمی ہے ان کو, کیونکہ طریقہ کار کی بات ہے کہ وہ رقوم پاکستان سے غیر قانونی طور پر لے جائی گئی یا نہیں. تو ظاہر ہے آپ اس کی بہتر وضاحت کر سکتے ہیں ڈاکٹر شاہد, اگر آپ بتائیں. ڈاکٹر شاہد, ڈاکٹر شاہد آپ کی آواز نہیں آ رہی.
جی آواز آ رہی ہے؟
جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز.
جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ایسا پاکستانی جو پاکستان کے اندر رہتا ہے انہوں نے بیرونی اثاثے بنائے جو کہ یہاں سے ناجائز دولت یا لوٹ کر غیر قانونی طریقے سے باہر بھیجے گئے, اور اس میں یہاں انکم ٹیکس میں ڈکلیئر بھی نہیں کیا, جبکہ پاکستان کے قانون کے تحت جو اثاثے ملک کے اندر ہیں اور ملک کے باہر ہیں وہ ریزیڈنٹ پاکستانی اس کو ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں. تو یہ تو ڈیفالٹ تو ہو گیا نا پھر, اور تو اس دنیا بھر میں جو پکڑے جا رہے ہیں منی لانڈرنگ وغیرہ, اس میں انہی ناجائز کھاتوں کی بات ہو رہی ہے اور انہی کے لیے ایمنسٹی دینے کی بات ہے. اس میں تو میرے خیال سے کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, لیکن ایک ریزیڈنٹ پاکستانی نہیں ہے, انہوں نے باہر سے اثاثے بنائے ہیں اور یہاں سے لوٹ کے نہیں گئے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کو تو یہاں واپس لانے کا کوئی سوال نہیں ہے, نہ اس کے لیے ایمنسٹی کا ہے. وہ تو ناجائز اثاثے ہیں جو لوٹ کر یہاں سے گئے تھے, وہ ڈیفائن کر دیے گئے ہیں. تو مگر اس میں مسئلے کچھ اور آ رہے ہیں بہت زیادہ, وہ یہ آ رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں کہ پاکستان میں 12 سے زیادہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیمیں ماضی میں آ چکی ہیں جو کہ شاید ورلڈ ریکارڈ ہوگا, اور یہ سب ناکام رہیں, اور یہ جو موجودہ اسکیم ہے یہ بھی ناکام رہے گی. اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ ایمنسٹی اسکیم لانے سے پہلے وہ طریقے اختیار کریں جس سے کالا دھن نیا پیدا نہ ہو ملک کے اندر, اور جو ناجائز دولت پاکستان میں ہے وہ اس کو وائٹ یا سفید نہ بنایا جا سکے. اب پاکستان میں دیکھیے اوور انوائسنگ بھی ہو رہی ہے, ہوتی رہے گی, انڈر انوائسنگ بھی ہو رہی ہے, ہوتی رہے گی, اسمگلنگ ہو رہی ہے, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, ہوتی رہے گی, ڈبل بکس آف اکاؤنٹس ہیں, بیئرر انسٹرومینٹس ہیں, اور انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) ہے جس کے تحت جو ہے ناجائز دولت ہنڈی کے ذریعے باہر بھیجی جاتی ہے اور پھر ریمیٹنسز کے ذریعے یہاں آ جاتی ہے, اور پھر اس پہ انویسٹیگیشنس میں بہت ساری جو ہے ریسٹرکشنس حکومت نے لگا دی.
شاہد صاحب ہم اس پہ بھی تمام باتیں کرتے ہیں جو ماضی کی اسکیم ہے, لیکن میں تھوڑا سا پہلے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں اور پھر بہت سے کنسرنز ہیں جو بیرون ملک لوگ ہیں, میں چاہتی ہوں ہم اس پہ بھی بات کریں. تو میں ڈاکٹر قیصر بنگالی سے پوچھوں گی یہ بات کہ آپ یہ بتائیے کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا ڈاکٹر شاہد نے کہ 12 سے زیادہ ایمنسٹی اسکیمز اس سے پہلے آ چکی ہیں, تو کس طرح سے یہ جو اسکیم ہے اس میں کوئی فرق ہے, کچھ بہتر ہے یا خراب ہے, یعنی کیا فرق ہے یہ جو اب نئی اسکیم آئے گی, اس میں کیا نئی بات ہے؟
صرف یہ ہے کہ دو دفعہ وزیر اعظم نے تقریر کی ہے ٹیلی ویژن پہ, فائنانس منسٹر بار بار ہدایت دے رہے ہیں, ایف ڈی آر کے چیئرمین آ رہے ہیں ہر تقریباً ہر روز کہنے کو کہ آپ جی ڈکلیئر کریں, بس اس میں ہی فرق ہے. باقی جو ابھی شاید کہہ رہے تھے کہ جو روزانہ کے بنیاد پہ مختلف دروازے ہیں کالا دھن پیدا کرنے کا, وہ تو بند کریں پھر, وہ بند نہیں کیا ہے اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, جس میں جن کا کالا دھن ہے وہ تو نہیں کر, لیکن جو بالکل تھوڑے سے پیسے ہیں وہ ڈر کے بیٹھے ہوئے. مجھے امریکہ اور آسٹریلیا سے کالز آئی ہیں اور پاکستان سے بھی کئی آئی ہے کہ جی ہم نے ہمارا ایک فلیٹ ہے جو کرایہ پہ دیا ہے وہ بھی کیا ہمیں ڈکلیئر کرنا پڑے گا؟
جی ہاں,
یہ جو منسٹر نے کہا ہے کہ 80,000 لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے, اس 80,000 میں 95% شاید وہ ہیں جو جن کے پاس ایک ایک گھر ہے اور ایک فلیٹ ہے اور وہ ڈر رہے ہیں کہ وہ شاید ہمارا لے لیں گے. آج لاہور میں ایک نیشنل سیونگ سینٹر میں بڑا رش تھا, سارے ریٹائرڈ لوگ آئے ہوئے تھے کسی پریشانی میں کہ جی ہمارا گھر لے لیں گے.
اچھا, تو میں یہی بلکہ جو ابھی شاہد صاحب سے میں بات کہہ رہی تھی وہ یہی تھی کہ ایک میں رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ امریکہ اور مشرق وسطی اور یورپ میں مقیم بہت سے پاکستانی بیرون ملک کمائے گئے پیسوں سے پاکستان میں جائیدادیں خریدتے ہیں. تو ایف بی آر کا کہنا ہے, یعنی اس رپورٹ کے مطابق, کہ اگر کوئی بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنی پراپرٹی بینک اکاؤنٹ یا سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیے گئے پیسوں کا ذریعہ نہ بیان کر سکا تو نہ صرف اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے, بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا, بلکہ 5 سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تھوڑے سے آپ اس کی وضاحت کریں گے, کیونکہ یہ بھی تو بات ہے کہ جو پاکستان میں جب کوئی شخص انکم ٹیکس جمع کرواتا ہے تو اسے اپنے اثاثوں کی تفصیل بتانی پڑتی ہے. ہم لوگ یعنی جو بیرون ملک لوگ ہیں وہ تو اپنے انکم ٹیکس جمع نہیں کرتے نا اس کے گوشوارے, تو ان پر کیسے الزام آ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہوئے ہیں؟
میرے خیال سے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ کو بتا دوں کہ جو اشتہار شائع کرا رہا ہے اس میں یہ کلیئر لکھا ہے غیر ظاہر شدہ غیر ملکی اثاثوں اور آمدنی پر ٹیکس کے علاوہ جرمانہ. جو آدمی ریٹرن سبمٹ ہی نہیں کر رہا, جس کو قانون کے تحت پاکستان میں انکم ٹیکس ریٹرن نہیں دینی, تو اس کو تو ظاہر ہی نہیں کرنا ہے. تو یہ کلیریفائی ایف بی آر کا فرض تھا کہ زیادہ تفصیل سے اور اوورسیز پاکستانی کی اس غلط فہمی کو دور کرتے, کیونکہ جب ایک آدمی کو قانونی ضرورت ہے ہی نہیں کہ وہ پاکستان میں ریٹرن دے, پاکستان میں انکم ٹیکس پے کرے, وہ ریزیڈنٹ پاکستانی نہیں ہے, یہاں سے دولت باہر نہیں گئی, تو وہ کیوں ایمنسٹی دے؟ اس نے بےچارے نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے. ہاں اگر آپ وہ ریزیڈنٹ پاکستانی ہے یا یہاں پر یہ ریٹرن وہ سبمٹ کرتے ہیں ان کے اکاؤنٹس ہیں یا دوسری چیز ہے تو وہ ان کو ایسٹ ڈکلیئر کرنا ہے. لیکن یہ ایمنسٹی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں سے ناجائز دولت لوٹ کر گئی تھی اور وہ لوگ انہوں نے اپنے ریٹرنس میں اس کو چھپایا. تو اگر ریٹرنس آپ کو دینی نہیں ہے تو پھر تو جرم بنتا نہیں ہے. میرے خیال سے ایف ڈی آر کو چاہیے تھا کہ اس کو اپنے میسیج میں بھی بتا دیتے اور اس کو زیادہ کے طریقے سے کلیریفائی کرتے تاکہ لوگوں کو یہ خوف جو ان نیسسری ہو رہا ہے یہ نہیں ہوتا. میرے خیال سے تھوڑی سی کمزوری رہی ہے.
اچھا قیصر صاحب, آپ کچھ کہہ رہے تھے اسی بارے میں؟ اگر
جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی رہتا ہے اور ان کی فورن انکم وہ ٹیکس اور ون آف ہے, ریگولر نہیں ہے, تو اس کو ٹیکس دینا اس سے ضروری نہیں. ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ میری انکم ہے لیکن اس پہ ٹیکس نہیں لگتا. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. اچھا لوگوں کو یہ ہیں کہ جس طرح کے کالز مجھے آ رہی ہیں پچھلے 2-3 دن میں تو درجنوں کال آئی ہے, وہ یہ پاکستان میں ہو یہ رہا ہے نیا کے حوالے سے کہ پہلے گرفتار کر لیتے ہیں اس کے بعد تشویش کرتے ہیں.
جی,
ان کا خدشہ یہ ہے کہ پہلے ہماری جائیداد ضبط کر لیں گے اس کے بعد سوال پوچھیں گے, اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے یہاں آ کے ان کو سمجھائیں گے کہ یہ جو فلیٹ ہے میرا یہاں پر ہے جس کو میں نے کرایہ پہ دیا ہوا ہے وہ میں نے امریکہ میں کمائے ہوئے پیسوں سے خریدا ہے, یہ سال گزر جائے گا ان کو ایکسپلین کرتے ہوئے. یہ خدشہ ہے ان کا.
اچھا میں شاہد صاحب, ایک اور خدشہ یہ ہے اس وقت کہ یہ جو ایک کنفیوژن سا ہو گیا, تو ظاہر ہے پاکستان میں فورن ایکسچینج کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانی ہیں ان کی بھیجی ہوئی رقوم ہے, تو کیا یہ خدشہ ہے کہ اس میں بھی کمی آ جائے گی ان کی تشویش کی وجہ سے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے خیال سے اس میں کمی نہیں آئے گی. بات ابھی کلیئر ہو جائے گی جب ایکشن زیادہ شروع ہوں گے تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. مسائل ہمارے جو ہیں وہ دوسرے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ ایک ریمیٹنس آتی ہے اس میں حکومت نے بتا دیا کہ جی 1 کروڑ روپے تک کی اگر ریمیٹنس ہے تو اس پر کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. یعنی ابو ظہبی کا ایک ڈرائیور اگر 1 سال میں 1 کروڑ روپے بھیج دیتا ہے جو اس کی تنخواہ نہیں ہے تو ہم تو اس کو بھی نہیں پوچھ رہے,
اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ اگر ایک ڈرائیور بھیجتا ہے تو ایف بی آر کے علاوہ کوئی اور ایجنسی نہ آئی ایس آئی کر سکتا ہے، نہ ایف آئی اے کر سکتا ہے، نہ پولیس کر سکتی ہے، نہ نیب کر سکتا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتے. تو آپ نے تو اتنی زیادہ سہولت دے دی ہے، تو اب یہ خوف کیوں ہے؟ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ حکومت نے یہ سارا ہوچ پوچ کیا ہے، وہ اس اسکیم کو لوگ سمجھے ہی نہیں ہیں. یہ اسکیم بیسیکلی ٹیکس چوری کرنے والوں کے لیے ہے، قومی دولت لوٹنے والوں کے لیے ہے. اس کا معیشت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں، حکومت بڑی چالاکی سے، بہت چابک دستی سے اپنے کارڈز کھیل رہی ہے. یہ بار بار یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اسے معیشت کی بہتری کے لیے اور خوشحالی کے لیے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. دیکھیے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا 2018 میں کہ جو اس ٹیکس انڈسٹری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تو ایف بی آر کے چیئرمین نے کہا تھا کہ ان کی آئندہ نسلیں بھی روئیں گی اور ہم جرمانہ بھی کریں گے، قانونی کاروائی بھی کریں گے. اب آپ نے وہ کہا کہ جی نہیں، آپ 1.5% دے دیں. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پراپرٹی ہے 15 کروڑ کی، اس پہ 1.5% دے دیں. ایک ہمارا غریب ڈرائیور چوکی دار جو موبائل پر کارڈ ڈالتا ہے، اس پہ 25% کٹ جاتا ہے. ایک خاتون خانہ جو ہے جس کے پاس صرف 10,000 روپے ہیں اور بینک سے اس کو 900 روپے منافع ملتا ہے ایک سال میں، اس پر 10% کٹ جاتا ہے. اور 15 کروڑ کی پراپرٹی، 1.5 کروڑ کی پراپرٹی چوری کے پیسے سے بنانے والا، جس نے ٹیکس امنسٹری سے فائدہ نہیں اٹھایا، آپ اس کو آفر دے رہے ہیں کہ 1.5% دے دو. تو یہ تو ان کے مفاد کے لیے بنائی گئی ہے، اور ہوش پوچھ اس لیے رکھا ہے کہ لوگوں کی توجہ ادھر ادھر بٹ جائے. بیسیکلی یہ چوروں کو نوازنے کے لیے ہے، اس کا پاکستان سے کوئی معیشت سے تعلق نہیں ہے. 1.5% سے 6%. اور ابھی میں آپ کو دکھا دوں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہمارے جو ریونیو کے منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پچھلی حکومت نے جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لائی تو پاکستان کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے، اور یہ کیا کہ جو لوٹی ہوئی دولت باہر گئی تھی اس کو باہر ہی رکھنے کی اجازت دے دی، اور 10 ارب ڈالر آ سکتے تھے جو نہیں آئے، اور ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے. اب انہوں نے اس ٹیکس ایمنسٹی میں لکھا ہے کہ جو دولت لوٹ کے یہاں گئی، باہر گئی ہے، وہ بھی واپس نہ لائیں. تو وہی بات انہوں نے کر دی جو 10 ارب ڈالر کو انہوں نے نقصان پہنچایا تھا، انہوں نے بھی پہنچا دیا. تو یہ کس کو فیور کیا گیا ہے کہ میں ایک آدمی نے لوٹ کے پیسہ باہر بھیجا، اس سے کہہ رہے ہیں 6% دے دو. تو آپ کا تو 30 سال سے پاکستان کا نعرہ تھا کہ جو دولت لوٹ کے گئی ہے اس کو واپس لایا جائے گا. تو انہوں نے وزیر نے یہ کہا بھی تھا چند دن پہلے کہ ہماری ایمنسٹی میں ایسا نہیں ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایمنسٹی چوروں کے لیے ہے، قومی دولت لوٹنے والوں کے لیے ہے، ناجائز پیسہ باہر بھیجنے والوں کے لیے ہے، اور کنفیوژن کریٹ کر دیا کہ اصل مسائل سے ہٹ کے ہم ان چکروں میں پڑ جائیں کہ جی ریزیڈنٹ پاکستانی، نان ریزیڈنٹ پاکستانی. مجھے پتا ہے کہ سمندر بعد جو پاکستانی باہر چلے گئے، باہر سے انکم ہوئی، جانے کے بعد انہوں نے پراپرٹی بنائی، ان کو بھی نوٹس جا رہا ہے. بھائی وہ تو انہوں نے وہیں کی انکم سے بنائی ہے اور یہاں سے جانے کے بعد بنائی ہے، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مسائل جو ہے ان کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، اور اس پر میرے خیال سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ 10 ارب ڈالر اگر نہیں آیا تو وہ تو اگر وہ آ جاتا تو آج ہماری معیشت بحران کا نہیں ہوتی. تو یہی کھیل ہم آج کر رہے ہیں کہ ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں.
جی جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ فائدہ جو ہوگا وہ ٹیکس چوری کرنے والوں سے ہوگا. قیصر صاحب سے میرا سوال ہے کہ قیصر صاحب، یہ ایک تو اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نوازا جا رہا ہے ٹیکس چوری کرنے والوں کو، اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس میں جو مہلت دی گئی، یعنی پہلے آج ختم ہونے لگی تھی ڈیڈ لائن، تو صرف 3 دن بڑھایا گیا 3 جولائی تک، تو کیا یہ وقت کافی ہے یہ جتنا کنفیوژن ہے اسے اس کی وضاحت کرنے کے لیے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اسکیم ہے کیا؟ قیصر صاحب
دو سوال آپ کے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی چوری کرتا ہے، جس چیز کی بھی چوری کرتا ہے، ان کو بھی جیل میں ہونا چاہیے. یہ حکومت کی اور ریاست کی ناکامی ہے کہ ان کو پکڑا نہیں سکتے. دوسرا یہ آپ نے کہا کہ جی انہوں نے ایکسٹینشن کی ہے 3 دن کی، یہ تو اعتراف ہے ناکامی کا کہ یہ ان کا ٹارگیٹ پورا نہیں ہوا ہے تو یہ کچھ دن اور دے رہے ہیں. اچھا اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ویکینڈ تھا، بینک بند تھے، سنڈے تھا، پہلے نہیں پتا تھا کہ 30 تاریخ کو سنڈے ہوگا، اتوار ہوگا، بینک بند ہوں گے. یہ مطلب ان کی دیکھیں نا، فائنینس منسٹری جو ہماری ہے آج کل تو وہی IMF ہی چلا رہی ہے، لیکن اس کی قابلیت کو دیکھیں کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ 30 تاریخ کو بینک بند ہوں گے اور وہ لوگوں سے یہ سہولت نہیں ہوگی. جس کو اپنے دولت بتانی تھی وہ پہلے ہی بتا چکے ہوں، تو آخری دن کے لیے ویٹ نہیں کرتے، اور ابھی 3 دن میں دیکھتے ہیں مزید کتنا ہم جمع کر پاتے ہیں. لیکن زیادہ تر پیسہ جو جمع کر رہے ہیں وہ لوگ جو غلطی میں پیسے جمع کر رہے ہیں، मैं अभी आपको बता रहा था जो मुझे कॉल्स आई हैं
जी,
उसमें एक साहब जो हैं उनको उसके जो अकाउंटेंट अकाउंट्स वालों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि आपका जो मकान है क्योंकि आप इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं और लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं तो आप 360,000 रुपये जमा करा, वो आज जमा कराने वाले थे फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको यही कुछ मशवरा दिया कि आप इस पूरे दायरे में आते ही नहीं हैं तो आप न जमा कराएं।
अच्छा।
लेकिन बहुत सारे लोग जमा कराएंगे गलती से और यही पैसे फिर हुकूमत कहेगी कि देखें जी इतने पैसे आ गए, लेकिन जो असल चोर है वो मैं यकीन से कहता हूँ कि वो उसमें पैसे नहीं जमा कराएंगे।
कराची चैम्बर के एक रुकन शकील रहमान ने कहा कि 1 जुलाई के बाद आप देखेंगे कि एक सुनामी आएगी जो मईशत को बहा कर ले जाएगी। मैं आपसे शाहिद सिद्दीकी साहब पूछना चाहती हूँ कि क्या हकीकतन जो मईशत पहले ही दुश्वारी का शिकार है वो इससे मजीद दुश्वारी का शिकार हो जाएगी?
ये मैं आपसे अर्ज कर दूँ कि बुनियादी चीज़ यही है जो दुनिया भर के हमारी जो है आलमी इदारे भी कह रहे हैं कि हकूमत ने जो पॉलिसियाँ अपना ली हैं उसके नतीजे में ये जिम्मेदारी से कहा जा सकता है कि अगले साल और उससे अगले साल इन दोनों वर्षों में और मौजूदा साल को मिला के जो हमारी शरह नमू होगी वो उससे कम होगी जो इस हकूमत को विरसे में मिली थी, नंबर एक। दूसरी एक जुनूबी एशिया पूरा उसके जो शरह नमू औसत है हमारी उससे बहुत कम रहेगी, वो तो 7-6.5% की बात हो रही है, हम 3.2-7% पे कर रहे हैं। महंगाई जो इनको विरसे में मिली थी 3.9% औसत था, अभी 9% हो चुकी है और अगले साल ये यकीनी है कि ये डबल डिजिट में होगा। कर्जों की जो पाकिस्तान के अब बढ़ रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़ रहे हैं जो पिछले 10 साल में बढ़े थे। हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है उसमें इस साल 49% जो है वो कमी हो गई है। लोग जो है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, सीपैक से पैसा आ रहा है लेकिन मुल्क की सरमायाकारी उसको बैलेंस नहीं कर रही। और जो मुझे परेशानी लग रही है वो ये है कि 9.2 अरब दोस्त मुल्कों ने दिए हैं हमें, लेकिन उसके बावजूद जो जिस दिन इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया था उससे हमारे रिजर्व जो है वो 3 अरब डॉलर गिर चुके हैं, हालांकि ये 9.2 अरब डॉलर आए थे, यानी 1 अरब डॉलर महीना हमारे रिजर्व गिर रहे हैं। तो सवाल ये फिर पैदा होता है कि आप जो रेमिटेंसेज आ रही हैं उनको सरमायाकारी की बजाय इस्तेमाल कर रहे हैं तिजारती खसारे को पूरा करने के लिए, जो आग से खेलना है, क्योंकि आप दो मुल्कों से तो 46% आया सऊदी अरब यूएई से, वही दो मुल्कों से आपने 5.2 अरब डॉलर का डिपॉजिट या कर्जा लिया है, तो ये एसेट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पीछे लगा हुआ है सऊदी अरब और यूएई और पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग के 111-4 हमारा मौजूद है। इन तमाम खतरात से कतः नजर करके ऐसे किस्म के दावे करने हैं, और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता दूं, जरा सा मैं मुझे वापस जाने की आप इजाजत
मुझे मेरे ख्याल हमारा वक्त खत्म हो रहा है इसका सेगमेंट का, तो इसको यहाँ पे हम खत्म करते हैं। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब और डॉक्टर कैसर बंगाली साहब कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और जो डेडलाइन थी सरमायाकारी की डिक्लेरेशन की उसके बारे में आपने तफसील बताई, और मुझे उम्मीद है कि हमारे खास तौर पर ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सुना जाता है मशरक़ वुस्ता में, तो आपकी बहुत सारे लोगों की जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हुई होंगी। एक छोटी सी आईडी की तरफ चलते हैं और उसके बाद हम अगले मौजू पर आएंगे।
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
तो सामिन अब चलते हैं इस वक्त के अगले मौजू की जानिब। नौशेरा से ताल्लुक रखने वाले एक ख्वाजा सरा को मुबैना तौर पर उनके वालिद और चचा ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब कत्ल करके लाश को एक वीराने में सड़क के किनारे फेंक दिया। कत्ल में मुलव्वस वालिद को हिरासत में ले लिया गया है जबकि चचा की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो हम इस पर पहले सुनते हैं रिपोर्ट पेशावर से शमीम शाहिद की और फिर इस पर बात करेंगे।
जिला नौशेरा से ताल्लुक रखने वाले ख्वाजा सरा को उनके वालिद और चचा ने मुबैना तौर पर कत्ल करके लाश को एक वीराने में सड़क पर फेंक दिया है। नौशेरा पुलिस ने इतला मिलने पर खटकली गांव से मुल्हिका एक गैर आबाद इलाके से लाश को इतवार की सुबह तहवील में लेकर थाने ले जाया और बाद नौशेरा में ख्वाजा सरा मुबैना तौर पर वालिद और चचा के हाथों कत्ल। मैं हूँ पिशावर से शमीम शाहिद। खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशेरा से ताल्लुक रखने वाले ख्वाजा सरा को उनके वालिद और चचा نے مبینہ طور پر قتل کر کے لاش کو ایک ویرانے میں سڑک پر پھینک دیا ہے۔ نوشیرہ پولیس نے اطلاع ملنے پر خٹکلی گاؤں سے ملحقہ ایک غیر آباد علاقے سے لاش کو اتوار کی صبح تحویل میں لے کر تانے لے جایا اور بعد میں اسپتال میں پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد لاش کو والدہ اور بہن کے حوالے کیا۔ ہلاک ہونے والے خواجہ سراؤ کا نام آفتاب اور مایا بتایا گیا ہے۔ خواجہ سراؤ کی حقوق کی تحفظ کرنے والے تنظیم سے وابستہ تیمور کمال نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا،
کل رات کو اس کے چاچا اور ابو والد صاحب آئے اور اس کو تانے سے ضمانت پہ لے کے گئے کہ ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے اور اس کا خیال رکھیں گے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس کو اپنے ساتھ لے کے گئے تو راستے ہی میں اس کو فائر کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔
نوشیرہ پولیس نے والد اور چچا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق آفتاب کے والد کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ان کی چچا کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پشاور پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار عبدالسلام نے کہا کہ آفتاب پشاور ہی میں رہتا تھا، مگر ان کو ان کے والد کی درخواست پر ہفتے کی شام کو حوالے کیا گیا تھا۔
اس کے پیرنٹس آئے تھانہ ہشنگری میں، انہوں نے رپورٹ کی کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ مسنگ ہے اور یہاں پہ کہیں پایا جاتا ہے، تو پولیس نے ان کی رپورٹ پہ عمل کرتے ہوئے وہاں پہ گئے ہیں۔ جو قانونی کاروائی ہوتی ہے کہ ایک کو پھر پراپر جس طرح انڈرٹیکنگ کا فارم ہوتا ہے، اس بیٹے کو اپنے والد کے حوالے کیا گیا ہے۔ لیٹر آن پھر جب صبح ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم نے پھر نوشہرہ پولیس کو اطلاع دی ہے۔ پس پردہ محرکات جو ابویسلی جو نظر آ رہے ہیں وہی والدین اور اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں۔
پچھلے چند برسوں سے خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں خواجہ سراؤ کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تیمور کمال کے بقول ابھی تک 65 کے قریب خواجہ سراؤ کو قتل کیا جا چکا ہے، جبکہ مجموعی طور پر خواجہ سراؤ کے خلاف تشدد کے تقریباً 1500 واقعات درج کیے جا چکے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
تو یہ شمیم شاہد تھے۔ ہمارے ساتھ ایک ایکٹیوسٹ موجود ہیں جن کا تعلق خواجہ سرا سوسائٹی سے ہے، اس کی فاؤنڈر ہیں، مہنور مون ان کا نام ہے، اور یہ بہت ایکٹیو ہیں اور بہت سے اس طرح کے واقعات کے لیے ایک سماجی شعور پیدا کرنے کے لیے خاص طور پہ کام کرتے ہیں۔ مہنور، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ مہنور مون،
بالکل آ رہی ہے آواز۔
اچھا، آپ نے یہ رپورٹ،
بالکل آ رہی ہے آواز،
جی رپورٹ آپ نے سنی، اور بڑی تشویشناک فگرز ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ 65 کو قتل کیا جا چکا ہے اور سینکڑوں جو ہیں وہ واقعات ہوئے ہیں ان کے خلاف تشدد کے، تو آپ کے خیال میں پاکستان کا وہ کون سا علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ ایسے واقعات ہوتے ہیں؟
اچھا، اصل میں نا ہم لوگ نا اب ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو نا پراپرلی طریقے سے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہمارا جو ٹرانس پروٹیکشن ایکٹ جو بھی پاس ہوا ہے ریسنٹلی، اس کے بارے میں لوگ اویئر ہی نہیں ہیں، اویئرنیس ہی نہیں ہے، ایون کہ کمیونٹی میں بھی اویئرنیس نہیں ہے۔ تو جب لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، کمیونٹی میں اویئرنیس نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی کمیونٹی کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیسے اپنی آواز ریز کرنی ہے اور کن حقوق کی وائلیشن کے اوپر ان کو اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ تو اسپیسیفکلی جو انڈر پریولیج ایریاز ہیں نا، جو اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا، پشاور، مانسیرا، کوئٹہ، ایسی جگہوں کی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹرانس کمیونٹی کے وائلنس کیسز اور مرڈر کیسز بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کمیونٹی کے ساتھ دوسرے لوگ اتنے سینسٹائز نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں خواجہ سرا کیا ہے اور خواجہ سرا کے بارے میں جو بل پاس ہوا ہے اس کے اندر اصل میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں اور کیا حقوق مینشن ہیں۔ تو میرے خیال سے ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہماری سوسائٹی ہے، ہمیں اس کو سیگریگیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سی سوسائٹی زیادہ پڑھی لکھی ہے، کون سی سوسائٹی کم پڑھی لکھی ہے، تو اس کے اکارڈنگلی ہمیں چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے۔
تو مجھے ایسا لگتا ہے ویسے مون کہ یہ جو تشدد ہے نا، یہ باہر کے سے کہیں زیادہ گھر کی طرف سے آتا ہے، جو ایموشنل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو معاشرے میں ایک تصور ہے نا کہ اس میں والدین بڑی شرمساری محسوس کرتے ہیں۔ میں نے بہت سے انٹرویوز کیے ہیں، بہت سی کہانیاں ریکارڈ کی ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہم اس لیے گھر سے بھاگے کہ ہمیں ہر وقت چھپایا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ہم باہر گئے تو یہ خاندان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں یہ تشدد جو ہے، اس کی بنیادی وجہ خود گھر والوں کی شرم ساری ہے، اگر وہ کانفیڈنٹ ہوں، اور آپ کا اپنا تجربہ کیا کہتا ہے؟
اچھا، میں نا تھوڑا سا اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی۔ ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ گھر والوں کی شرم ساری اور خواجہ سراؤں کی جو آئیڈینٹی ہے وہ اسوسیٹ ہے ان کی کرنٹ پریکٹسز کے ساتھ۔ میں تھوڑا سا اس چیز کو ڈس ایگری اس لیے کرتی ہوں، مطلب ہمیں ہر کسی کی بات کی نا ریسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن میں ڈس ایگری اس چیز سے اس لیے کرتی ہوں کیونکہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کو میں جانتی ہوں، جن کے بچے جو ہیں وہ خواجہ سرا ہیں اور بہت پڑھے لکھے ہیں، ठीक है, वो पढ़े लिखे भी बहुत है और उसके साथ साथ वो बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, बट स्टिल पॉइंट यही है कि जो फैमिली है उनमें एक्सेप्टेंस नहीं है. वो एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं है कि जो फैमिली के आस पास की सोसाइटी में स्पेसिफिकली जो आपके रिलेटिव होते हैं वो आपकी फैमिली को जीने नहीं देते. उनकी टॉन्टिंग और उनकी ये सारी बातें, बुलिंग करना और डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर शो करना टूवर्ड्स फैमिली और टूवर्ड दैट चाइल्ड, जिसकी वजह से फैमिली जो है वो मजबूर हो जाती है यहाँ तो उस बच्चे को डिसऑन करने में या वो बच्चा खुद क्या छोड़ते.
दुरुस्त, यही बात मैं कह रही थी महानूर आपसे, जो जो मैंने बात कही थी वो यही थी कि ये जो बाहर एक फेस करने का मामला है ना, तो शायद हमें घर से, क्योंकि बहुत बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ फैमिली में एक्सेप्टेंस मौजूद है तो वो तालीम याफ्ता भी हैं. तो इसका मतलब यह है कि जो कॉन्फिडेंट बच्चा होगा या एडल्ट होगा वो बाहर जाके बराबर की सतह पर कर सकता है. जैसे यहाँ अमेरिका में पहले जो गे और लेस्बियन हैं इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा तासुब था, मारा पीटा जा रहा है, वो छुपाते थे, लेकिन जब से खुल गई चीज़ सामने आ गई, कानून बने, तो उसके बाद ये हुआ कि मैं अब देखती हूँ कि जो नई जनरेशन है यानी वो बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में तकरीबन कोई तासुब मौजूद नहीं है इस चीज़ के खिलाफ अपने दोस्त ऐसे दोस्तों के लिए. तो किस तरह से पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन हो सकेगा?
अच्छा, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं अमेरिका के साथ पाकिस्तान का, तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक दूसरे से मिला सकते हैं. पहला तो ये कि अगर हम लेस्बियन और गेज की बात कर रहे हैं तो वो एक बिहेवियर है. ठीक है, वो टॉक अबाउट द ट्रांसजेंडर पीपल और पॉजिटिव पीपल, तो वो हम बात कर रहे हैं एक सेंस की, एक आइडेंटिटी की, जेंडर आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं. पर हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, तो हमारे जो स्पेसिफिकली वी आर लिविंग इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो हमारे मर्द हजरात है ना, उनका मानना ये होता है कि जो ख्वाजा सरा है वो बज़ाहिर जो है वो एक मर्द पैदा हुआ है, या बज़ाहिर वो हमारे एक हमारा एक लड़का है तो वो ख्वाजा सरा कैसे. तो उनमें उस चीज़ की एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं आती क्योंकि वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है. उनका मानना ये है कि जो जो मर्द कम्युनिटी है ना वही सिर्फ सुपीरियर है. ठीक है, तो कैसे मेरी औलाद है वो ख्वाजा सरा वो कैसे बन सकता है, उनके माइंड में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ख्वाजा सरा एक्चुअल में होता क्या है. जैसे जब हमारा रिसेंटली बिल पास हुआ है, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी वहाँ जाकर जब मैंने सेमिनार किए तो मैंने उन बच्चों से ये बात की. मैंने कहा कि देखिए, अगर आप लोगों के सर में दर्द है या आप लोगों के दिल में दर्द है या पेट में दर्द है तो हमें कैसे पता चलेगा. तो उन्होंने कहा कि हम बताएंगे. तो मैंने कहा यही बात ख्वाजा सरा कम्युनिटी की है. जब वो कह रही है कि हम लोगों का इनर सेंस जो है वो डिफरेंट है, हम लोगों की सिर्फ फर्क है, हम औरत महसूस करते हैं या उसको औरत मानना चाहते हैं, तो वो तकलीफ जब तक वो खुद बता रहे हैं आप लोगों को, खुद से बता रहे हैं, तो आप लोगों को उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो अपनी तकलीफ वो आपको बता रहे हैं और आप हमें अपनी तकलीफ बता रहे हैं, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो आप भी चीज एक्सेप्ट करें. पर चूंकि आप ये उठा के देखें इसकी, जैसे कभी ये केस जो हुआ इसमें भी आप देखें कि जो चाचा है और बाप है उन्होंने ख्वाजा सरा का कत्ल किया और जो ख्वाजा सरा की डेड बॉडी मार बहन को दी गई. ठीक है, हमारे माशरे की औरतों में एक्सेप्टेंस है, पर चूंकि मर्द जो है इस चीज को मानना ही नहीं चाहते. ठीक है, जिसकी वजह से ये तफरक अभी तक कायम है. मैं लास्ट टाइम मैं एक शो में गई थी, मैंने वहां पर मुझसे बात की गई थी एक तजवीज, उन्होंने कहा था कि आप हमें कोई तजवीज करें, कोई चीज ऐसी जिससे हम इस चीज को बूस्टअप कर सकें और इन लॉ के बारे में चीज बता सकें. तो हम चूंकि इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में कोई भी लॉ जब पास होता है, कोई भी एक्ट बनता है, तो वो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के अप्रूवल से होता है. तो मेरा ख्याल से हमें इस्लामिक आइडियोलॉजी कमेटी को अप्रोच करना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि वो अपनी कोई ऐसी स्टेटमेंट निकालें, ठीक है, जिसके मुताबिक हम इस सोसाइटी को एक कैंपेन रन करके बता सकें कि ख्वाजा सरा असल में क्या है, ख्वाजा सरा के असल में एक्सेप्टेंस क्या है. ख्वाजा सरा अगर हम बात कर रहे हैं इस्लाम के बारे में, तो इस्लाम हमेशा जेंस और सेंस को फरोग नहीं देता, इस्लाम इंसानियत को फरोग देता है. तो हमें ऐसे ही किसी मुफ्ती इकराम से जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में बैठे हुए हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि वो ऐसी स्टेटमेंट पास करें ताकि वो स्टेटमेंट हम ओपनली मीडिया पे रन कर सके, अपने सोशल मीडिया पे रन कर सके. तो ये दिस इज वन
बहुत ही आपने ये अच्छी बात की है महानूर. मैं समझती हूँ कि बल्कि मैं ये आपसे वादा की लेती हूँ, डॉक्टर क़िबला अयाज़ हमारे प्रोग्रामों में आते भी हैं तो हम एक राउंड टेबल करेंगे, उसमें आपको भी बुलाएंगे. बल्कि मैं तारुफ करवा दूँ, अली असगर भी हमारे साथ हैं जो कि एक एक्टिव नौजवान एक्टिविस्ट हैं और आप उनको बखूबी जानती हैं, बल्कि मेरे मुझसे तारुफ भी आपका उन्होंने करवाया था. अली असगर, आपको आवाज़ आ रही है?
جی جی بالکل
آپ سن رہے ہوں گے مون کی باتیں, ہمیشہ بہت عقل مند ہیں یہ اور دانائی کی باتیں کرتی ہیں. یہ جو آج یہ قتل کا واقعہ ہوا کہ چچا اور والد نے قتل کر دیا ایک نوجوان لڑکے کو, آپ عرصے سے یعنی ہیلتھ کے شعبے میں ٹرانسجینڈر جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ کو کیا تبدیلی, کچھ مثبت تبدیلی نظر آئی ہے؟ جیسے کہ قانون بنا اس کے بعد کچھ فرق آیا لوگوں کے رویوں میں یا نہیں آیا؟
تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ ٹو دا پروگرام. مون جی ہماری جو لیڈنگ ٹرانس ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان میں ان میں سے ایک ہیں, اور جو ٹرانس بل ابھی پاس ہوا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ٹھیک ٹھاک یہ لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کیونکہ بل پاس تو ہو گیا مگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. جہاں تک بات آتی ہے یہ تو ایک کیس ہے, بٹ اس طرح کے کئی کیسز ایسے ہیں جن کا ہمیں آج سے پہلے پتہ بھی نہیں چلتا تھا, اور کئی ایسے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے.
جی جی, یہ پولیس اصل میں انوالو تھی نا, اور پکڑ بھی لیا گیا اور وہ تھانے سے چھڑا کے لے گئے تھے, تو میرے خیال میں اس لیے ایسا ہوا. کہ میرے خیال اصغر آپ کو آواز نہیں آ رہی کیا؟ کیونکہ آپ کی آواز کٹ گئی ہے.
جی آپ کی آواز جی آ رہی ہے ابھی.
جی بولیے.
تو اس میں دیکھیں بات میں وہی کنٹینیو کروں گا کہ ہمارا جیسا مون نے کہا ہے ہمارا میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے, اس میں عورت ہونا کمزوری ہے.
جی
کیونکہ جب تک وہ لڑکا ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, جیسے ہی وہ اپنا حلیہ چینج کرتا ہے جو اندر سے وہ جو اس کی روح کہتی ہے کہ میں ہوں, جیسے وہ چینج ٹرانزیشن لے کے آتا ہے یا آتی ہے اس پہ مصیبت نازل ہو جاتی ہے. ابھی اس میں دیکھیں فیملی کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, اگر فیملی سپورٹیو ہے تو وہی ٹرانس وومن یا ٹرانس مین جو ہے خواجہ سرا وہ کافی چیزیں اچیو کر لیتے ہیں.
درست.
اور اگر فیملی کی سپورٹ نہیں ہے تو پھر وہ ایک سمجھیں کہ وہ چاہے ٹرانس ہے یا چاہے وہ ایک نارمل اپنا آپ کہیں کہ سس جینڈر بچہ ہے.
جی.
وہ تو رول جاتا ہے معاشرے میں. اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ میں مینشن کرنا چاہوں گا, جب ہم ٹرانسجینڈر کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس میں دو طرح کے ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں, ایک میل ٹو فیمیل ہوتا ہے یعنی جو مرد سے عورت میں ٹرانزیشن کرتے ہیں, دوسرے وہ ہیں جو عورت سے مرد میں ٹرانزیشن کرتے ہیں.
تو یعنی فیمیل ٹو میل,
بالکل سب سے فیمیل ٹو میل جو ٹرانس مین ہوتے ہیں
جی,
ان کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, کیونکہ وہ دیکھیں اور عورت ہو کے اگر اس کے اندر مرد اور روح مرد کی ہے, اور وہ جب اٹھ کے کہتی ہے کہ میں نے مرد بننا ہے, اس سے بھی یہی چیز ہوگی.
درست.
بلکہ اس سے بدتر ہوگی, اس کو تو مار کے گھر میں دفنا بھی دے دیا جائے گا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو جو بیسک اویئرنیس ہے وہ, جیسا میں اگر اپنی بات کروں, میرے گھر میں جو ہے ہمارے گھر میں جب خواجہ سر آتے تھے تو میری نانی جو ہے نا باقاعدہ ان کو بٹھاتی تھیں, جو بھی گھر میں پکا ہوتا تھا عید پہ ان کو دیتی تھی. تو یہ تربیت جو ہے نا گھر سے شروع ہوتی ہے.
بالکل صحیح آپ نے کہا.
تو ہمیں فیملی سے جو ہے, اور جو عورت جو ہے ایک سرٹن ایج پہ جا کے پورے گھر کا ہولڈ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ ہماری نانیاں ہیں, ٹوورڈ دا اینڈ وہی گھر کا انہیں کی چل رہی ہوتی ہے. تو جی کہ ہمیں گھر فیملی لیول سے جو ہے یہ کام کرنا شروع ہوگا, اور جس طرح سے مون نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہمارا اسلامک اسکالرز ہیں ان کی سپورٹ اس میں لازمی چاہیے ہوگی.
اچھا ایک ہمارے کالر ہمارے ساتھ ہیں, یہ اس پہ کیونکہ ہم نے تفصیلی بات کر لی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟
جی ابراہیم.
جی کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟
میں یہ کہنا, اگر حقیقت میں اپنے ہی لباس میں رہے, مطلب جو اسلامی نقطہ نظر سے اس کو تو کوئی یہ نہیں, تو بالکل گناہ سے بھی پاک ہو جاتا ہے. لیکن صرف بات یہ کہ ہمارے علاقے میں خواجہ سرا ہے, لیکن ان کو بھی ہم بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے. لیکن ان علاقوں میں جہاں پر یہ واردات ہوتے ہیں, یہ اپنا جو تبدیلی کرتے ہیں, کیا یہ تبدیلی خواجہ سرا کو کس حد تک اجازت دیتا ہے حکومت یا قانون؟
میرا خیال ہے کہ جی جی, آپ کا پہلے تو نام دوبارہ بولیے گا, میں سن نہیں سکی تھی. کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا, بہت شکریہ پروگرام میں کمنٹ کرنے کا. میں نے جیسے ابھی وعدہ کیا ہے کہ بہت جلد میں ایک راؤنڈ ٹیبل کروں گی اس موضوع پر. ہمارے جو پروگرام پاکستان میں 9 سے 10 بجے کے درمیان ہوتا ہے, تو آپ تو ہمارے پروگرام باقاعدہ سنتے ہیں, تو آپ ضرور سنیے گا. اور میں اب تھوڑا سا آواز بھی کٹ رہی ہے, مہانور سے ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا. تو میں علی اصغر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور اب جو راؤنڈ ٹیبل کریں گے ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ ذرا سے اپنے اعداد و شمار تیار رکھیے گا. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ایک چھوٹی سی آئی ڈی کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد اگلے موضوع کی طرف.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
ایک سرکاری رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سندھ میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے سال کے پہلے 5 ماہ میں 69,000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بھی کم از کم 11 بتائی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے اور اس کی تفصیل کراچی سے محمد ثاقب سنا رہے ہیں۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں گزشتہ 5 ماہ کے دوران کتے کے کاٹنے کے 69,000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 11 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ یہ ہولناک انکشاف صوبائی محکمہ صحت کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز سندھ ڈاکٹر مسعود احمد سولنگی کے مطابق لاڑکانہ ڈویژن کے اضلاع میں کتے کے کاٹنے کے واقعات سب سے زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں، جن کی تعداد 22,822 ہے۔ لاڑکانہ ڈویژن کا ضلع قمبر شہداد کوٹ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ضلع ہے، جہاں سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران 7,678 واقعات رونما ہوئے۔ اسی طرح حیدرآباد ڈویژن کے اضلاع میں کتے کے کاٹنے کے 21,099 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں سب سے زیادہ تعداد ضلع دادو کی تھی، جہاں ایسے 6,989 واقعات ہوئے۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں 12,173، میرپور خاص ڈویژن میں 6,774، سکھر ڈویژن میں 6,263 اور کراچی میں پہلے 5 ماہ کے دوران 320 واقعات رپورٹ ہوئے۔ کراچی میں رپورٹ ہونے والے واقعات میں سب سے زیادہ تعداد ضلع ملیر میں رہی، جہاں 274 افراد کو کتوں نے کاٹا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین اور ریبیز ایموگلوبین انجیکشن کی کمی کے باعث ایسے واقعات سے کم 11 افراد جاں بحق بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 6 ہلاکتیں کراچی کے جناح اسپتال میں رپورٹ کی گئیں۔ ڈائریکٹر جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج ڈاکٹر سیمی جمالی کے مطابق اسپتال میں کتے کے کاٹنے کے 6,000 سے زائد مریضوں کو اب تک لایا جا چکا ہے، اور ان میں سے اکثر کراچی سے باہر کے بھی ہوتے ہیں۔ بعض کے زخم انتہائی خراب ہو چکے تھے، جس کے باعث ان کی اموات واقع ہوئیں۔ حکام کے مطابق کتوں کے کاٹنے کے زیادہ تر واقعات میں بچے متاثر ہوتے ہیں۔ ماہرین آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات کی بڑھتی ہوئی اس تعداد کو تشویشناک قرار دے رہے ہیں۔ کراچی کے انڈس اسپتال میں انفیکشیس ڈیزیز ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کا کہنا ہے کہ ملک بھر خصوصاً سندھ میں ان واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے بھی اس کے تدارک کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کے مطابق کتوں کے کاٹنے کے بڑھتے ہوئے واقعات روکنے کے لیے معاشرے میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے۔
کمیونٹی میں اویئرنیس پیدا کریں کہ ڈاگ بائٹ سے کیا نتائج ہوتے اور ان کو کیسے پرووک نہیں کرنا، یعنی کہ کتوں کو آپ چھیڑو مت، اگر پیار نہیں کرتے تو کم از کم چھیڑو مت۔ اور کنٹریز میں یہ جہاں پر کتوں کو ان کو لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کتوں کو چھیڑو مت، بلکہ ان کو پال لو اپنے گھر میں، ایک ایک کتے کو پال لو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، سنبھالو، ان کو ویکسینیٹ کراؤ۔ تو دوسرے ممالک میں ریبیز جو پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی، اب وہ کم سے کم ہو گئی ہے۔
انڈس اسپتال کی جانب سے کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری اور دیگر علاقوں میں پائلٹ پروجیکٹ کے ذریعے مسئلے پر قابو پانے کی کوشش تو کی گئی، لیکن اس میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کی ضرورت ہے، اور اسی لیے یہ کوشش محدود پیمانے تک ہی مثبت نتائج دے پائی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صوبے کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آوارہ کتوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے زائد ہے۔ ماہرین حیوانیات کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے سری لنکا اور تھائی لینڈ کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، جہاں کتے کے کاٹنے کے واقعات کی شرح میں بے حد کمی لائی جا چکی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
تو سامعین، یہ رپورٹ تھی، ایک بہت ہی یعنی سنجیدہ ہیلتھ کا مسئلہ ہے یہ کتوں کا کاٹنا، کیونکہ ریبیز کی وجہ سے۔ ہم اس پر کچھ بات کریں گے، ہمارے ساتھ ایک ماہر موجود ہیں، لیکن اصل موضوع ہمارا ہیلتھ کا آج جو ہے کینسر کے نئے علاج ہیں، اور ہمارے ماہر جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز مزدور صاحب ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن میں پہلے ایک دو بین الاقوامی خبریں پڑھنا چاہوں گی، اور اس کے بعد ہم چلیں گے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کے لیے، کیونکہ اس میں آپ ضرور سوال پوچھنا چاہیں گے تو آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے ٹول فری نمبر پر جس وقت بھی چاہیں۔ اچھا، میں نے جیسے کہ شروع میں بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے ایسے پہلے صدر بن گئے جنہوں نے اپنی مدت صدارت کے دوران شمالی کوریا کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے غیر فوجی زون میں پیونگ یونگ کے لیڈر کیم یونگ ان سے ملاقات کی۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر کہا،
Stepping across that line was a great honor. A lot of progress has been made. A lot of friendships have been made, and this has been in particular a great friendship.
تو امریکہ کے صدر کہہ رہے ہیں کہ اس لائن کو عبور کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑی پیش رفت ہوئی ہے، دوستی کا رشتہ وسیع ہوا ہے، اور یہ تو خاص طور پر عظیم دوستی ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا شروع میں کہ ملاقات محض 2 منٹ جاری رہے گی، لیکن یہ تقریباً گھنٹے بھر جاری رہی۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خود حیرت ہوئی جب گزشتہ دنوں صدر نے مجھ سے یہاں ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، یعنی صدر مون نے، پھر ہمیں سہپر کو اس کی سرکاری توثیق سے بھی آگاہ کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے بات چیت ختم کی تو اعلان کیا کہ عملی سطح پر بات چیت دوبارہ شروع ہوگی۔ ایک اور خبر میں ہجرت سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کا کہنا ہے کہ 2014 سے 2018 کے دوران 32,000 سے زائد مہاجرین ہجرت کے دوران یا تو ہلاک ہو گئے یا لاپتہ ہو گئے۔ ان میں بیشتر ہلاکتیں شمالی افریقہ سے یورپ پہنچنے کے لیے بحیرہ روم پار کرنے کے دوران ہوئیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار ایسے المیہ کی شدت کو پوری طرح سے ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ بہت سی ہلاکتوں کے بارے میں اطلاع نہیں دی گئی اور نہ ہی ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ تاہم معلوم ہوا ہے کہ ہجرت کرنے والے لاکھوں مہاجرین محفوظ اور بہتر زندگی کی تلاش میں ناقابل بیان صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو مہاجرین کی تنظیم کے ترجمان جول ملمین کا کہنا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا میں ہونے والی 22,000 ہلاکتوں میں سے بیشتر روہنگیا مسلمانوں کی تھی، جبکہ جنوبی ایشیا میں ہلاک ہونے والے 288 افراد کی واضح اکثریت افغان باشندوں کی تھی۔ وہ کہتے ہیں
Despite the conflict in Yemen, people continue to attempt the sea crossing from the Horn of Africa across the Red Sea and the Gulf of Aden. At least 125 people drowned off the shores of Yemen in 2018 compared with 53 in 2017.
وہ کہہ رہے ہیں یمن میں تنازع کے باوجود لوگ بحیرہ مردار اور خلیج عدن پار کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ 2018 میں یمن کے ساحلوں کے نزدیک 125 افراد ڈوب گئے، جبکہ ایک برس پہلے 2017 میں ڈوبنے والوں کی تعداد 53 تھی۔ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں 2014 کے بعد سے ہر سال اضافہ ہوتا رہا ہے اور پچھلے 5 سالوں میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,907 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ الفاظ تھے مہاجرین کی تنظیم کے ترجمان جول ملمین کے۔ تو سامعین، یہ تو کچھ بین الاقوامی اہم خبریں تھیں۔ اب ہم آتے ہیں ہیلتھ کے اپنے یعنی سیگمنٹ کی طرف، اور ڈاکٹر اعجاز مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ نشتر میڈیکل ہاسپٹل میں اس شعبے کے سربراہ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم السلام جی۔
تو ڈاکٹر صاحب، ویسے ظاہر ہے آپ کا یہ شعبہ تو نہیں، لیکن چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہ رپورٹ جب سن رہی تھی کہ آوارہ کتوں کے کاٹنے سے صوبہ سندھ میں پہلے 5 ماہ میں 70,000 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں، تو اس میں کیونکہ اس کے لیے دستیاب ہے ویکسین، ہے نا، جو اگر کسی شخص کو کتا کاٹ لے تو کیا وہ مفت ملتی ہے یا وہ پیسوں سے ملتی ہے؟ کس وجہ سے لوگ جو ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں کتوں کے کاٹنے سے؟
دیکھیں، ریبیز جو ایک ایسا مرض ہے جس سے پیشنٹ جو ہے اس کی فیلنگ ایسی ہو جاتی ہے کہ جو اسے پانی پیاس ہر طرف نظر آتا ہے اور وہ پاگل پن کی حد تک چلا جاتا ہے۔
اچھا،
ہمیں سب سے پہلے جو کتے گزر رہے ہوں، جو کچھ کر رہے ہوں، اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے، پہلی بات۔
درست۔
اور اگر کوئی کتا پاگل ہوگا تو وہ کاٹے گا بلا وجہ، اور جو یہ ریبٹ کتا ہوتا ہے، ریبیز والا کتا، وہ 24 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہتا۔ اسی لیے اگر کوئی کتا کسی کو کاٹے
جی
تو پہلے تو اسے دیکھیں کہ وہ ہو سکتا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے گھریلو پالتو کتا ہوتا ہے،
ہاں، تو اسے باندھ لیتے ہیں، آپ
اسے بچے چھیڑ دیں جی، وہ ایسے ہی آپ پہ اٹیک کرے گا اور آپ اس کے ناخن لگ جائیں یا دانت لگ جائے گا، مگر وہ کاٹے گا نہیں، وہ نارمل کتا ہے
جی۔
یہ جو ریبٹ کتا ہوتا ہے نا، جسے ریبیز ہوتی ہے، جب وہ کاٹتا ہے تو وہ 24 گھنٹے کے اندر مر جاتا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی کتا کاٹے، اسے دیکھے 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ مر جاتا ہے تو پھر خطرہ ہے۔ اس لیے ہم احتیاطاً ریکمینڈیڈ ہے کہ کوئی بھی کسی کو اگر کوئی کتا کاٹے تو سرکاری ہسپتال میں چلے جائیں، وہاں پہ اینٹی ریبیز دوائیں موجود ہیں، وہاں سے جا کے دوائیں لگوا لیں۔
تو ڈاکٹر صاحب، ایک بات میں پوچھنا چاہوں گی یہاں پہ، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم بچے تھے، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، مدتیں ہو گئیں، اب تو کتنی اس میں پیش رفت ہوئی ہوگی، اس زمانے میں ڈرایا جاتا تھا ہمیشہ کہ اگر کتا کاٹ لے گا تو 14 انجیکشن لگیں گے، وہ بھی پیٹ میں،
پیٹ میں لگیں گے۔
تو ابھی بھی وہی 14 انجیکشن ہیں؟
نہیں، اب انجیکشن دوسرے آ گئے ہیں جو بازو میں لگ جاتے ہیں، اور وہ ایک ہی ٹیکا کور کر لیتا ہے، مگر وہ مہنگا ہوتا ہے، کئی دفعہ پیشنٹ افورڈ نہیں کرتا۔ تو 14 ٹیکے جو ہے وہ تو سرکاری اسپتال میں اویلیبل ہیں، اور کچھ ہسپتالوں میں یہ دوسرے بھی جو ایک ٹیکا وہ بھی اویلیبل ہوتا ہے اور وہ لگا دیتے ہیں.
اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
اصل میں ہم اس چیز کو نگلیکٹ کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہر چیز فار گرانٹیڈ دی جاتی ہے اور کوئی بھی اس چیز کو نہیں سوچتا کہ یہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے.
جی
تو کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوا, کاٹ بھی دیا تو کیا ہوا, ٹھیک ہو جائے گا, کتا ہمارا گھریلو کتا ہے. تو احتیاطاً محتاط رہتے ہوئے آپ کو ویکسین ضرور کروا دینا چاہیے.
تو میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی بلکہ آپ سے کہ فرض کریں کہ اس میں پاگل پن کے نہیں تھے جراثیم کتے میں, لیکن اس کو انجیکشن احتیاطاً لگا دیا گیا بچے کو یا بڑے جس کو بھی, تو کیا اس سے کوئی نقصان ہوگا, کوئی ریئیکشن ہوگا اس پہ؟
کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی نقصان نہیں ہوگا.
اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے میری خواہش ہے کہ
ہاسپٹل جا کے دکھائے تو صحیح, ایٹ لیسٹ جسے کتے نے, اچھا کتا نہیں کوئی بھی جانور ہو وہ اگر کاٹے تو آپ کو ہاسپٹل جا کے ضرور دکھانا چاہیے, ٹیٹنس کا ٹیکا لگوانا چاہیے, وہاں دکھانا چاہیے, جو ڈیوٹی ڈاکٹر ہو دیکھ کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے.
اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے, ویسے تو ظاہر موضوع ہیلتھ ہے لیکن مجھے پتا ہے آپ کھیل کود کے بڑے شوقین ہیں, تو اس وقت کرکٹ میچ ہو رہا ہے ورلڈ کپ کا, بھارت کو میچ جیتنے کے لیے 338 رنز کا ہدف ملا تھا انگلینڈ کی جانب سے, تو اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال کیا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں میچ؟
میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں.
جی
تو دیکھو
کیا, کیونکہ کل کے میچ کا تو
144/2 ہے جی انڈیا کا, 144/2.
اور کتنے اوورز باقی ہیں ابھی؟
29 اوور ہو گئے ہیں جی.
اچھا تو کیا تبصرہ ہے آپ کا اگر آپ میچ دیکھ رہے تھے کہ کیسا کھیل رہی ہے اس وقت ٹیم بھارت کی؟
دیکھیں جی ابھی تو 29 اوور, آخری 20 اوور میں کچھ ہو سکتا ہے.
اچھا ہاں کل جیسے ہوا, کل افغانستان کے ساتھ تو ایسا سخت میچ تھا لیکن آخر میں پاکستان جیت گیا. تو اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہم چلتے ہیں آپ کا جو موضوع ہے اسپیشلائزیشن آپ کی جس میں ہے, اور جو ایک بہت سیریس ہے لیکن اس میں یہاں امریکہ میں بہت سے نئے علاج نظر آتے ہیں ہمیں کینسر کے لیے, تو پاکستان تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے کہ کون سے ایسے کینسر ہیں. لوگ تو سمجھتے ہیں بس کینسر کا اگر تشخیص ہو گئی تو بس اب موت ہے اس کا انجام, لیکن ایسا اب نہیں ہے, تھوڑا سا میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کو بتائیے.
ایسا پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ہمیں سب سے پہلے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر میرے خیال میں زیادہ خطرناک ہیں, کینسر کے مریض پھر بچ جاتے ہیں.
اچھا
مگر ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر جو ہے اس کے مریض تو وہ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے, سدا ساری عمر انہیں دوائیں لینی پڑتی ہیں.
جی ہاں
کینسر کا مریض ایک دفعہ اپنا علاج کروا لے تو کیوں رو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن چاہیے, ہمیں تشخیص اس کی جلدی ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں پیشنٹ بیماری کو لے کے پھرتا رہتا ہے, اس کے جسم میں ہوتی ہے اور وہ جب تک اسے زیادہ تکلیف نہ ہو وہ اس کی تشخیص نہیں کرتا. فار ایگزامپل سب سے کامن کینسر ہمارے ہاں خواتین میں بریسٹ کینسر ہے. اب وہ اگر گٹھلی سی چھاتی میں بن گئی ہے تو اسے لے کے پھرتی رہیں گی, یہ نہیں کہیں گی کہ اسے تشخیص کروائے. جب وہ تشخیص جب انہیں پین شروع ہو جائے گا تب جا کے اس کی ڈائگنوسس ہوگی, اس وقت تک کام بگڑ جاتا ہے. تو جتنا جلدی اس کی تشخیص ہوگی, لوگوں کو اویئرنیس ہوگی, ایون ڈاکٹرز کو اویئرنیس ہونی چاہیے, کیونکہ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کو تشخیص کرنا ضروری ہے. وہ جیسے تشخیص کرے گا تو اس کا علاج ممکن ہو جائے گا, پہلی بات تو یہ ہے. اور بہت سے کینسر ایسے ہیں جو قابل علاج ہیں, ہمیں پریونشن کی طرف اب زیادہ جانا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچاؤ کے تدابیر اختیار کریں. مثلاً تمباکو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا.
جی ہاں
کتنے لوگ ہیں جو ہم سگریٹ پیتے ہیں, پان کھاتے ہیں, نسوار لیتے ہیں, بیڑا کھاتے ہیں, تو یہ چیزیں اگر ہم روکتے ہیں اس سے پروٹیکشن کریں تو بہت سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک میں رپورٹ پڑھ رہی تھی لیٹسٹ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کیمو تھراپی یا ریڈیشن اور سرجری جو ہیں وہ ایک اسٹینڈرڈ تو ہیں پروسیجرز جو ہیں ٹریٹمنٹ کے, لیکن کیمو اور ریڈیشن سے ہیلدی سیلس جو ہوتے ہیں جسم کے وہ بھی مر جاتے ہیں, اور اسی لیے اب ڈاکٹرز جو ہیں یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے طریقوں کی طرف, تھراپیز کی طرف جائیں. کچھ مختصر اگر آپ بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے.
دیکھیں جو جو ریڈیو تھراپی ہے نا, جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں اس میں ریڈیو تھراپی میں پہلے سمولیشن کی جاتی ہے, اور جو لینئر ایکسیلیٹر وغیرہ نئے آ چکے ہیں اس میں کافی حد تک ہیلدی ٹیشو ڈسٹروائے نہیں ہوتا, صرف ٹیومرس ٹیشو ڈسٹروائے ہوتا ہے. اس کے اندر پلاننگ. پھر اسی طرح یہ دیکھیں کہ اب جیسے آئی جی آر ٹی ہے, آئی ایم آر ٹی ہے, اس کے اندر نئی ٹیکنالوجی جو آ گئی ہے وہ اسپیسیفائی کر کے اسی ٹیومر کو ڈسٹروائے کیا جاتا ہے, باقی ہیلدی ٹیشو نہیں ڈسٹروائے ہوتا.
اچھا.
سیکنڈلی اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ ہمارے جو ہیلدی سیلز ہیں ان کا ریکوری ٹائم بہت ریپڈ ہوتا ہے اور وہ جلدی ریکور کر جاتے ہیں. اگر وہ ڈیمیج بھی ہوں تو وہ جلدی ریکور کر جاتے ہیں.
اچھا اچھا.
جہاں تک کیمو تھراپی کا تعلق ہے, کیمو تھراپی میں بھی ایسا ہی ہے کہ کیمو تھراپی اگرچہ ہیلدی اور نارمل سیلز ڈسٹروائے ہوتے ہیں مگر ہیلدی ٹیشو کی ریکوری ٹائم ریپڈ ہوتا ہے اور جلدی کور ہو جاتے ہیں.
میں ڈاکٹر صاحب ایک یاد دلانا چاہوں گی, آپ کو یاد نہیں ہوگا, آپ نے اتنے سارے لوگوں کے لیے اتنے اچھے اچھے کام کیے. ایک امداد علی گوپانگ نام کے مطلب نوجوان تھے, وہ میرے خیال اپنے 20s میں تھے غالباً, بچے تھے, تین سن کے گاؤں میں رہتے تھے اور ان کو بلڈ کینسر تھا اور بہت ہی تشویشناک حالت.
انہیں میں نے گائیڈ کیا تھا کہ کراچی چلنے سول ہاسپٹل میں ڈاکٹر نور سمرو صاحب کے پاس,
اور لاکھوں کی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ وہ گئے اور پھر انہیں مفت مل گئیں. تو آپ ایک دفعہ پھر لوگوں کو بتائیے کہ ایسی ادویات مفت میں کہاں سے مل سکتی ہیں.
دیکھیں بہت سے کینسر ایسے ہیں جن کے لیے بہت سے فلینتھراپسٹ ہیں بڑے شہروں میں موجود ہیں جو ان کے لیے فری دوائیاں مہیا کرتے ہیں. یہ جو میں جس بلڈ کینسر کی بات کر رہی ہیں اس میں دوائیں ایسی ہیں جو کچھ سینٹرز ہیں پاکستان میں جنہیں انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہوا ہے, مثلا سول ہاسپٹل کراچی ہے
جی,
ملتان میں ہے نشتر ہاسپٹل, اسی طرح لاہور میں ہے جنا ہاسپٹل اور نیو ہاسپٹل, فیصل آباد میں الائٹ ہاسپٹل ہے, تو کوئٹہ میں بھی ہے, اس طرح تمام بڑے شہروں میں یہ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ یہ ادویات فری مل جاتی ہیں.
اور میں یہ اپنے سننے والوں کو بتا سکتی ہوں کہ امداد صاحب نے اتنا امپروومنٹ ان میں آیا, وہ دوبارہ کام کر رہے ہیں اور وہ ماشاء اللہ بالکل اب صحت مند فیل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح پروگرام میں آنے کے لیے, اور آپ اپنا میچ دیکھنا دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر بہت شکریہ, خدا حافظ. سامعین کچھ مفید باتیں ہیلتھ سے متعلق ڈاکٹر اعجاز مسعود صاحب آپ کے اور ہمارے بہت ہی جانے پہچانے مہمان. اب ہم ایک مختصر رپورٹ سنواتے ہیں امریکہ سے, جہاں 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے فوراً بعد وہاں جو امدادی کارکن پہنچے تھے انہیں صحت کے بہت سے مسائل درپیش ہوئے. وہاں کی جو صورت حال تھی, دھواں تھا, آگ تھی, تو ان کے لیے صحت کی سہولیات کو ایک عرصے بعد بھی جاری رکھنے کا مطالبہ کرنے والے ایک اہم رہنما تھے, ان کا آج نیو یارک میں انتقال ہوا ہے. لیجیے ان کے بارے میں ایک مختصر رپورٹ شہناز نفیس سے سنتے ہیں.
نیو یارک سٹی پولیس کے سابق ڈیٹیکٹیو افسر لوئس الویریز کینسر میں مبتلا تھے. ان کی ہلاکت کا اعلان ان کی فیملی نے فیس بک پر کیا ہے. 53 سالہ سابق پولیس افسر الویریز رما سال 11 جون کو امریکی کمیڈین اور سیاسی کارکن جان سٹیورٹ کے ہمراہ ہاؤس جوڈیشری کی سب کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے, جو 11 ستمبر کے متاثرین کے لیے معاوضہ تلافی کے لیے اپیل کر رہے تھے. اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ فنڈز جنت میں داخلے کے لیے ٹکٹ نہیں بلکہ مرنے کے بعد اس سے ان کی فیملیز کو مدد حاصل ہوگی. 11 جون کو انہوں نے کمیٹی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس موقع کو نہیں بھولیں گے اور آج میں اس کی یقین دہانی کے لیے یہاں موجود ہوں. الویریز کی سرطان کی تشخیص 2016 میں ہوئی تھی. سرطان میں مبتلا ہونے کی وجہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوین ٹاورز میں زندہ بچ جانے والوں کی ڈیڈ باڈیز کی مسلسل 3 ماہ کی تلاش بتائی جاتی ہے. 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے بعد مرکزی حکومت نے زندہ بچ جانے والے پولیس افسرز, فائر فائٹرز اور فوری طور پر پہنچنے والے امدادی کارکنوں کے لیے ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہیلتھ کے نام سے ایک پروگرام کا اعلان کیا تھا جس کی فنڈز 2020 میں ختم ہو جائیں گی. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو سامعین یہ رپورٹ تھی امریکہ سے. اور ایک بار پھر ایک اہم خبر کی سرخی, طالبان اور امریکہ دونوں کا کہنا ہے کہ وہ قطر میں امن مذاکرات کے تازہ ترین دور میں ایک ایسے مسودے کو حتمی شکل دینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں جو افغانستان کی جنگ کے کسی سیاسی تصویر کے لیے بنیاد کا کام دے سکے. فریق اب بھی سمجھوتے کے مسودے پر کام کر رہے ہیں. طالبان کے مذاکرات کے ترجمان شاہین نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس کا بار آور نتیجہ نکلے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات چیت کے آئندہ کئی دن تک جاری رہنے کی توقع ہے. اور صدر غنی نے آج ایک بیان میں طالبان کے قندھار میں بم کے حملے کی مذمت کی ہے جس میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں سے 8 غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے صوبائی دفتر کے اہلکار تھے. تو سمن ورلڈ کپ کا جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحب سے ہم نے تازہ ترین نتیجہ پوچھا, انگلینڈ نے ٹاس جیت کر بھارت کے خلاف پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹس کے نقصان پر 337 رن بنا کر آؤٹ ہو گیا. ورلڈ کپ 2019 کے سلسلے کا یہ میچ انگلینڈ اور بھارت کے درمیان برمنگھم میں کھیلا جا رہا ہے. تو یہ خبریں آپ ہمارے ویب پر اس کی تازہ ترین دیکھ سکتے ہیں. میں بتا دوں کہ ہماری انجینئر تیا وانگ تھیں, ہماری پروڈیوسر تھیں یاسمین جمیل اور شہناز نفیس. شہناز عزیز کو اجازت دیجیے پروگرام ختم کرنے کی, آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.